شام میں دہشت گردی کے ذمہ دار مغربی ممالک اور اس کے علاقائی اتحادی ہیں، شامی حکومت کا الزام۔ پاکستان میں نگراں وزیراعظم کے نام پر الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری، فیصلہ رات یا کل تک ہوگا، سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ تھائی لینڈ میں میانمار کے مسلم پناہ گزینوں پر ایک اور مصیبت، آتش زدگی کے سانحے میں درجنوں افراد جاں بحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیڈی، اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ شام کی وزارت خارجہ نے دمشق میں مسجد ایمان میں دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار اس ملک میں سرگرم دہشت گردوں اور ان کے مغربی اور عرب ملکوں کے حامیوں کو قرار دیا ہے۔ دوسری طرف شامی حکومت کے مخالف گروہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شام میں دہشت گرد پوری طرح سے سرگرم عمل ہیں۔
شام کی وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل کے چیئرمین اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام خط ارسال کر کے شام میں مسلح گروہوں اور ان کے حامیوں کو ہی دمشق کی مسجد الایمان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس حملے میں 49 نمازی اور شام کے بزرگ عالم اہل سنت علامہ شیخ محمد سعید البوتی جاں بحق ہو گئے تھے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اپنے اس خط میں کہا کہ شام کی حکومت تکفیری اور انتہا پسند گروہوں اور دہشت گردوں کے مقابلے میں شامی عوام کی حفاظت ہر حال میں کرتی رہے گی۔ اس خط میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ شامی حکومت گمراہ کن نظریات کے حامل گروہوں سے ملک کو پاک کرنے کا تہیا کیے ہوئے ہے، جنہوں نے ملک میں بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ شام کی وزارت خارجہ کے خط میں کہا گیا ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کے مجرمانہ اقدامات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گروہ کسی بھی طرح کے اخلاقی اور انسانی اقدار کے پابند نہیں، اور نہ ہی ان کے حامی انسانی اقدار پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری طرف شامی حکومت کے مخالف گروہوں کے اتحاد کے سربراہ معاذ الخطیب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ملک میں دہشت گرد اور انتہا پسند گروہ موجود ہیں۔ معاذ الخطیب نے ان دہشت گرد گروہوں کے لیے بعض ملکوں کی وسیع حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شام میں دہشت گرد گروہ موجود ہیں۔ معاذ الخطیب نے ساتھ ہی استنبول میں مخالف گروہوں کے اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے، جس میں شام کے نام نہاد عبوری وزیر اعظم کا انتخاب کیا گیا ہے، شام کے سلسلے میں ترکی کی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔ معاذ الخطیب نے جو استنبول اجلاس کے سخت مخالف ہیں کہا کہ شام میں ترکی کی کسی بھی طرح کی فوجی مداخلت سے علاقے کی دیگر طاقتوں کو مداخلت کا موقع مل جائے گا اور ان کی مداخلت کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور پورے مشرق وسطی کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ واضح رہے کہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، ترکی اور سعودی عرب و قطر کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے گزشتہ 2 برس سے شام میں بدامنی پھیلا رکھی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ جیسے بھی ہو شام کے صدر بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیں، مگر انہیں اب تک اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس درمیان شامی فوج نے ایک آپریشن کر کے دہشت گردوں کے متعدد سرغنوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں سعودی عرب کا بھی ایک باشندہ شامل ہے۔ شامی فوج نے ملک کے شمال میں واقع رقہ صوبے میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر حملہ کر کے دستیوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جن میں ان کے متعدد سرغنے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب شامی فوج نے دیر الزور کے علاقے میں جبہت النصرہ نامی دہشت گرد گروہ سے وابستہ ایک ٹھکانے پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا قلاقمہ کر دیا ہے۔ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ شامی فوج نے ریف دمشق میں زملکا کے علاقے میں ایسے کار بموں کو ناکارہ بنا دیا ہے جنہیں دہشت گردوں نے تخریبی کارروائیوں کے لیے پار کی تھیں۔ حلب شہر کے علاقوں الکاستیلو، السفیرہ اور خان الاصل میں بھی شامی فوج نے بڑا آپریشن کر کے دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا ہے۔
کہا ہے کہ عرب لیگ نے شامی عوام کے خلاف سازش کی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے بشار الجعفری نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عرب لیگ بجائے اس کے کہ اپنے ممبر ملک کے مفادات کا تحفظ اور دفاع کرتی، اس نے شامی عوام کے خلاف ہی سازش کر ڈالی ہے اور ابھی بھی وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہے۔ بشار الجعفری نے شام کے بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ میں قائم شام کے نمائندہ دفتر کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل اور قطر کے امیر کا اصل مقصد شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ شام کے نمائندے نے کہا کہ شامی عوام کا مطالبہ قانونی اور جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بحران کے ابتدائی 6 مہینے میں شامی حکومت نے اصلاحات کا اعلان کر کے عوام کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مغربی ملکوں اور ان کے عرب اتحادیوں نے سازشیں تیار کر کے شامی عوام کے مطالبات کو کرائے کے دہشت گردوں کی مسلح کارروائیوں میں تبدیل کر دیا۔ بشار الجعفری نے حلب میں دہشت گردوں کے ذریعے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی مذمت کرتے ہوئے بان کی مون سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں آزادانہ تحقیقات کرائیں۔ ترکی اور اسرائیل نے باہمی تعلقات کو پھر سے بحال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ بات اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی گئی۔ بنیامن نتنیاہو کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے بحری جہاز پر حملے کے سلسلے میں ترکی سے معافی مانگ لی ہے، جس کے بعد تل ابیب اور انقرہ نے اپنے تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے ترکی کے وزیراعظم رجب طیب اردوغان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انقرہ سے معافی مانگی ہے۔ بیان کے مطابق ترکی اور اسرائیل نے باہمی تعلقات کو معمول پر لانے، اپنے سفیروں کو واپس بھیجنے اور اسرائیلی فوجیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا معاملہ ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ترکی نے حالیہ چند برسوں کے دوران عرب دنیا کا اعتماد حاصل کرنے کی غرض سے بظاہر اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ بحران شام کے آغاز کے بعد سے ہی ترکی مسلح گروہوں اور شامی باغیوں کا سب سے بڑا حامی بن کر ابھرا ہے اور اس نے اپنے سرحدی علاقوں میں شامی باغیوں کے لیے خصوصی کیمپ بھی قائم کر رکھے ہیں، جہاں انہیں مالی اور لاجسٹک سپورٹ کے علاوہ تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ ترکی، قطر اور سعودی عرب نیز امریکہ اور مغربی ملکوں کے ساتھ مل کر خطے میں تحریک مزاحمت کے اہم حامی ملک شام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اسرائیل کی سب سے بڑی خدمت سمجھی جا رہی ہے۔ علاقے کے بہت سے مبصرین اسرائیل کے ذریعے ترکی سے معافی مانگنے کے اقدام کو شام اور اسلامی دنیا کے خلاف کسی بڑی سازش کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے ترکی سے یہ معافی باراک اوباما کے دورہ تل ابیب کے موقع پر مانگی ہے، جبکہ تل ابیب پہلے یہ کہتا رہا ہے کہ وہ انقرہ سے معافی نہیں مانگے گا۔ 2010 میں غزہ کے محصور عوام کے لیے امدادی سامان لے جانے والے مرمرا بحری جہاز پر اسرائیلی کمانڈوز نے حملہ کر کے ترکی کے 9 رضاکاروں کو شہید کر دیا تھا۔ حزب اللہ لبنان نے باراک اوباما کو اسرائیل کا ملازم قرار دیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے حزب اللہ کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے سے متعلق بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے حزب اللہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اوباما ایسے بیان دیتے ہیں جیسے وہ کسی آزاد ملک کے صدر نہیں بلکہ اسرائیل کے ملازم ہوں۔ بیان میں اوباما کی جانب سے دو مملکتی نظریے کی وکالت کیے جانے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ عرب عوام اپنے دشمن کو ایک یہودی ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیں اور اس کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا شروع کر دیں، حالانکہ اوباما نے فلسطینیوں کے جائز مطالبات کا کوئی ذکر تک نہیں کیا ہے۔ بیان میں حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی اوباما کی درخواست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اوباما کی درخواست سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین اسرائیل مذاکرات کی سمت درست نہیں ہے اور مزاحمتی فلسطین کی آزادی کا واحد راستہ ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے دورے اسرائیل کے موقع پر یورپی یونین سمیت دنیا کے دیگر ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حزب اللہ کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کریں۔ یورپی یونین نے اب تک امریکہ کی اس درخواست کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ لبنان کے صدر میشل سلیمان نے وزیراعظم نجیب میقاتی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جس کی وجہ سے لبنان کا سیاسی بحران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نجیب میقاتی نے جمعے کو اچانک ایک پریس کانفرنس میں اپنے استعفے کا اعلان کر کے سب کو چونکا دیا تھا۔
لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے ایسے وقت میں استعفیٰ دیا ہے جب حالیہ چند ہفتوں سے مختلف سیاسی جماعتوں اور دھڑوں کے درمیان آئندہ ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کے طریقہ کار کے بارے میں پائے جانے والے اختلافات کی وجہ سے ملک زبردست سیاسی بحران کا شکار ہے۔ بہرحال لبنان کے وزیر اعظم کے استعفے سے ملک کے سیاسی ماحول میں پائے جانے والے تعطل کی نشاندہی ہوتی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ لبنان میں سیاسی بحران ایسے وقت میں طول پکڑتا جا رہا ہے جب ملک کے شمالی علاقے طرابلس میں سلفی عناصر کے اشتعال انگیز اقدامات اور دیگر علاقوں میں پائی جانے والی فرقہ وارانہ کشیدگی نے ملک میں سیکورٹی کا بحران بھی پیدا کر رکھا ہے۔ طرابلس سے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں مسلح گروہوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور حالات پر کنٹرول کرنے کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب شام میں لڑنے والے دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کی جانب سے لبنان کو شام کے بحران میں الجھانے اور اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ نجیب میقاتی نے کابینہ کی جانب سے بعض تجاویز مسترد کیے جانے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے کی وجوہات میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کابینہ نے ان کی پیش کردہ تجاویز منظور نہیں کی، لہذا وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ان کی پیش کردہ تجاویز میں ملک کے پولیس چیف اشرف ریفی کی ملازمت میں توسیع اور پارلیمانی انتخابات کے لیے نگراں کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ سر فہرست تھا، لیکن کابینہ کے بیشتر ارکان نے یہ کہہ کر ان تجاویز کو مسترد کر دیا کہ ملکی آئین کے تحت ایسے کسی اقدام کی گنجائش نہیں ہے۔ لبنانی حلقوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم نجیب میقاتی نے یہ تجاویز مغرب نواز 14 مارچ گروپ کے دباؤ میں آ کر پیش کی تھیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کے استعفے کے فوراً بعد لبنان کے تمام سیاسی دھڑوں اور جماعتوں سے درخواست کی ہے کہ وہ قومی اتحاد اور مفاہمت کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔
امریکی صدر باراک اوباما کے دورہ اردن کے موقع پر سینکڑوں لوگوں نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے اس بیان کے بعد کہ اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ ان کے مضبوط تعلقات ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کے مظاہرے کیے اور شاہی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین ملک میں سیاسی اصلاحات کے حق میں بھی نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرے میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ اردن کے شاہ عبداللہ کا بیان ملک کے عوام اور سیاسی جماعتوں کی توہین ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ مظاہرے میں شریک لوگوں نے ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے مطالبات کی تکمیل تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دارالحکومت امان کے علاوہ اردن کے کئی اور شہروں میں بھی ملک عبداللہ کے بیان کے خلاف مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان میں نگراں وزیراعظم کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں بھی ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد کا کہنا ہے کہ نگراں وزیراعظم کے نام کا فیصلہ آج رات یا کل کسی وقت کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کی عمارت کے باہر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ نگراں وزیراعظم کے لیے ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ البتہ نگراں وزیراعظم کے نام پر اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس شام تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے آئین کے مطابق ہی الیکشن کمیشن آئین کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی۔ پاکستان کے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے زور دے کر کہا کہ کل تک ہر حال میں نگراں وزیر اعظم کے نام پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے پارلیمانی کمیٹی جس میں حکمراں اور اپوزیشن جماعت کے ارکان شامل ہیں اپنے اجلاسوں میں نگراں وزیر اعظم کی تقرری پر کسی نام پہ متفق نہیں ہو سکے تھے، جس کے بعد فیصلہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا گیا۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ وہ اتوار کو پاکستان جا رہے ہیں۔ پرویز مشرف نے دبئی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاکستان پہنچتے ہی تمام افواہیں دم توڑ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گا، لیکن اتوار کو ساری افواہیں دم توڑ دیں گی۔ پرویز مشرف نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پہنچنے پر مجھے جیل بھیج دیا جائے گا یا دہشت گردی کا خطرہ ہے، لیکن میری نیت اچھی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں پاکستان کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے پوری زندگی خطرات کا سامنا رہا ہے۔ پرویز مشرف کے خلاف پاکستان میں مختلف مقدمات درج ہیں، جن میں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو اور جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نواب اکبر خان بگٹی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام بھی ان پر ہے۔ تھائیلینڈ کے شمالی علاقے میں میانمار کے مسلم پناہ گزین کیمپ میں آتشزدگی کے سانحے میں کم از کم 42 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تھائیلینڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ آتشزدگی کا یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا۔ اس حادثے میں بڑی تعداد میں مسلم پناہ گزین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تھائیلینڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تھائیلینڈ میں میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے مہاجر کیمپ میں یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب گزشتہ 4 دنوں سے میانمار کے وسطی علاقے میک تھیلا میں ایک بار پھر انتہا پسند بدھسٹوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ان حملوں میں اب تک 20 سے زائد برمی مسلمان مارے گئے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے مقامات پر پناہ لے رہے ہیں۔ میانمار کی حکومت اس ملک کے مسلمانوں کو میانمار کا شہری تسلیم نہیں کرتی۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ میک تھیلا میں فسادات پر قابو پانے کے لیے فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ میانمار کے صدر کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ میک تھیلا میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے تاکہ فوج آسانی کے ساتھ حالات پر قابو پا سکے۔ میک تھیلا میں انتہا پسند بدھسٹوں نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دی ہے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ 5 مساجد کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے مسلمانوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے کو جیلوں سے رہا کر دے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ لکھنؤ سے سرور حسین۔
اتر پردیش میں قابض سماجوادی پارٹی کی حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے مسلمانوں نے یو پی اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
اتر پردیش میں برسر اقتدار سیاسی جماعت سماجوادی پارٹی کو مسلم دشمن حکومت قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے مسلم مجلس کے پرچم تلے اتر پردیش اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کو انتخابی وعدہ یاد دلاتے ہوئے بے قصور مسلم نوجوانوں کو جلد از جلد رہا کرنے اور سازشن بے قصور مسلمانوں کی گرفتاری پر لگام لگائے جانے کی مانگ کی گئی۔
اکھلیش یادو ہوش میں آؤ،
ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ،
مسلمانوں کو نہ ستاؤ،
نہ ستاؤ، نہ ستاؤ،
مسلم مجلس زندہ باد،
زندہ باد، زندہ باد،
علماء کونسل زندہ باد،
زندہ باد، زندہ باد۔
سرکار نے جو بھی وعدہ کیا تھا، ایک سال ہو گیا، ایک بھی وعدہ نہیں پورا کیا۔ یہاں تک کہ جو انہوں نے اپنا سب سے پہلا وعدہ کیا تھا کہ بے گناہ مسلمانوں کی رہائی کریں گے، ایک وعدہ نہیں پورا کیا، بلکہ بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری ان کے اس دور میں ان کے حکومت میں شروع ہو گئی ہے۔ تمام مسلمانوں اور مسلم سنگٹھنوں کے لوگوں کو اگر پورت کرنا نہیں بند کیا گیا تو ویاپک پیمانے پر آندولن۔
کیمرہ مین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
افغانستان کی وزارت داخلہ نے ملک کے مختلف علاقوں میں 45 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کابل میں افغان وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کی فوج اور پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45 طالبان کو ہلاک کر دیا ہے۔ بیان کے مطابق طالبان کے خلاف یہ آپریشن صوبے قندھار، قندوز، زابل، وردک، غزنی، خوست اور پکتیا میں کیے گئے۔ افغان وزارت داخلہ نے مختلف کارروائیوں کے دوران 26 طالبان کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے تحال اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے برکس گروپ کو دنیا کے طاقتور گروپ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گروپ دیگر ملکوں کے طاقت کے استعمال اور دباؤ کو کسی صورت میں قبول نہیں کرے گا۔ صدر ولادیمیر پوتین نے برکس گروپ کے سربراہی اجلاس سے پہلے بیان دیتے ہوئے کہا کہ برکس گروپس روس کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے برکس کو دنیا کا ایک طاقتور اور کامیاب گروپ قرار دیا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران برکس کے رکن ملکوں کی اقتصادی شرح نمو عالمی سطح پر سب سے آگے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برکس کے رکن ممالک طاقت کے ذریعے دبانے اور ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزیوں کی پالیسی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے شام کے بحران، ایران کے جوہری پروگرام اور مشرق وسطی کے معاملات کے بارے میں اپنے موقف کا پہلے ہی کھل کر اعلان کر دیا ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ برکس کے رکن ممالک عالمی اقتصادی نظام کو منصفانہ بنیادوں پر استوار کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ واضح رہے کہ برکس گروپ روس، چین، برازیل، ہندوستان اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ہے، جس کا سربراہی اجلاس 26 اور 27 مارچ کو جنوبی افریقہ میں ہونے والا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ شام میں دہشت گردی کے ذمہ دار مغربی ممالک اور اس کے علاقائی اتحادی ہیں، شامی حکومت کا الزام۔ پاکستان میں نگراں وزیراعظم کے نام پر الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری، فیصلہ آج رات یا کل تک ہوگا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ تھائی لینڈ میں میانمار کے مسلم پناہ گزینوں پر ایک اور مصیبت، آتش زدگی کے سانحے میں درجنوں افراد جاں بہا۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔